بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. مضمون جو چل رہا تھا وہ تو سب کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں کون سی خاص صفات، کس قسم کے اعمال پسند ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. پیچھے کچھ عبادات کے اصول بیان کر دیے گئے، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. پھر أخيري چيز، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن آياتوں پر بات ہو چکی. یہ آخری جو آیت تھی، ویسے تو ہر صفت ایسی ہے، ہر آیت اور ہر آیت کا ہر حصہ ایسا ہے جسے ہمیں پوری طرح کوشش کر کے اپنے اندر اختیار کرنا اور اسے عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو لے کر ہمیں آگے جانا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. تو یہاں تک گویا عبادات کے اصول بیان کر دیے گئے، اور اخیری چیز کیا تھی خرچ کے اعتبار سے، اور اس کی تفصیل الحمدللہ پہلے ہو چکی ہے. اب ہم اپنی عام زندگی پر نظر کریں کہ ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسراف کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یقترو کے ماتحت داخل ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینے کا موقع ہے لیکن ہم اپنے بخل کی وجہ سے پیسے نہیں دیتے، ضرورت مند ہیں، دینے کا موقع ہے لیکن ہم نہیں دیتے. کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اچھا ضرورت نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہاں خرچ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، راحت حاصل ہو جائے گی، چلو مزہ آ جائے گا. بچوں کے راحت اور مزے کے لیے، اپنی راحت اور مزے کے لیے ضرورت سے کئی گنا زیادہ انسان خرچ کر لیتا ہے. یہ چیزیں بہرحال یہ سوچ کر کہ اس میں کوئی اجر ہے یا نہیں ہے جہاں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں. ویسے تو عام طور پہ ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے جس طرح آتے ہیں اس طرح جاتے ہیں. حلال طریقے سے رزق آتا ہے تو اچھی جگہ جاتا ہے، حرام طریقے سے، کے بعد مشائخ کا قول ہے کہ کسی کو اگر یہ دیکھو کہ وہ اپنے پیسے حرام کام میں ڈال رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمائی میں کسی جگہ کوئی نقص ہے. حرام طریقے سے پیسے آئیں گے تو حرام جگہ جائیں گے، حلال طریقے سے پیسے آئیں گے اور اچھی نیت کے ساتھ آئیں گے تو اچھے کام میں استعمال ہوں گے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. اور بسا اوقات ہوتا ہے بس ٹھیک ہے، حرام کام میں بھی نہیں گئے لیکن فضول. اب ہم لوگوں میں ایک عام دستور چل پڑا ہے گھروں کو سجانے کا. یہ یعنی میں کوئی اپنے آپ کو مستثنا بھی نہیں کر سکتا اس سے، ایک عام چیز ہے، تقریباً سب گھروں کا ایک دستور ہے. ہم ہمارے ہندوستان پاکستان کے پرانے طرز کے جو گھر ہیں ان کو دیکھیں، اور وہاں کے رہنے والوں کو دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں، اور ہم اپنا انداز دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ اور سادگی والا انداز تو کچھ اور ہی تھا. ٹہنیوں سے, شاخوں سے, مٹی سے بنی ہوئی دیواریں, چھت بھی اسی طرح, بارش آئے تو پانی اندر آتا تھا. اور اس کو چھپانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کپڑا لگا دیا دیوار پر, پردہ لگا دیا کہ اچھا دیوار جیسا ہوتا ہے کہ اچھا پرانی قسم کی شاخوں اور مٹی سے بنی ہوئی دیوار ہے, کپڑا اگر اوپر سے رکھ دیں گے تو بہترین مکان بن جائے گا. تو بہت یعنی کپڑا لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالی نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا, اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم مٹی اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں. کپڑے کا مستحق انسان ہے, انسانوں کو دو, اگر اپنی ضرورت سے زائد ہے تو کسی اور کو دے دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور پھر ہم ازواج مطہرات کے جب عمل کو دیکھیں تو ان میں جو خرچ کا جذبہ اور مادہ تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اس لیے کہ ہمیں جب گھر پہ کچھ لگانا ہی نہیں, گھر پہ اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, گھر میں برتنوں کی, دیواروں کے سجانے کی, بلکہ اس کے عیب چھپانے کی بھی ہمیں کسی طرح کی فکر کی ضرورت نہیں, تو سب پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں. یہ جو ہمارے یہاں جو ایک دستور ہے, دیوار بنتی ہے, دیوار کے اوپر پھر اچھا پلاسٹر لگتا ہے یا ڈرائی وال لگتا ہے, ڈرائی وال کے اوپر پھر اچھا پھر اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, فنیشنگ کے بعد پھر اس کے اوپر پینٹ ہوتا ہے, ایک کوٹ ہوتا ہے, دوسرا کوٹ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں ایک دستور چل پڑا ہے اور اس کو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے ہمارے عرف میں, لیکن اصل کے اعتبار سے انسان کا گزارا اس کے بغیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اسراف نہیں کہیں گے اس کو, لیکن چلو عام عرف میں اتنا تو ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے. مکان مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ نہ ہو, تو ہم چلو ہماری کمزوری کے لحاظ سے ہم اس کو کہہ لیں کہ چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے اوپر مزید یہ سب کچھ ہو گیا, اوپر سے فریمیں سجائی جاتی ہیں, اوپر سے اس کو مثلا اور ڈیزائنیں بنائی جاتی ہیں, یہ ناجائز اور حرام کی حدود میں تو ہم نہیں کہیں گے اس کو, لیکن فضول ضرور ہوگا, فضولیات میں ضرور آ جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت یہ آئے کہ یہ ذہنوں سے یہ سوچیں ہی ختم ہو جائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاقہ ہوتا تھا اور فاقے کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھے بجاتے تھے, ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ ذہنوں میں تذکرہ آتے ہیں, ورنہ ہم لوگوں کے عام طور پر ذہنوں میں وہ باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں کہ فاقہ اور کھانا نہ ملنا اور بغیر کھائے چند دنوں گزارا کرنا, یہ بھی کوئی انسان کے لیے ممکن اور ممکن صورت ہو سکتی ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ذہنوں میں ہونی چاہیے, ہم اس کو اچھا سمجھے چاہے عمل نہ کر سکیں. ہاں, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں, ہمارے کمزوری کی وجہ سے جسے ہم اختیار نہیں کر سکتے, دل سے انسان اس کو اچھا سمجھے, عمل نہیں کر سکتا تو نہ کرے. ٹھیک ہے, ٹاٹ کے بستر پر سونا, زمین پر ٹاٹ بچھا لیا اس پر سو گئے, کئی کئی دنوں کا فاقہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے مشائخ میں واقعات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, جن کو واقعات پسند آ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو تفسیر سے الگ کر لیں گے. بہرحال جہاں کوئی بات یاد آ جاتی ہے بتا دیتا ہوں. ہمارے مشائخ میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ, ان کے شیخ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے واقعات ہیں ان حضرات کے, کہاں واقعات میں جائیں گے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دور مجھ پر ایسا آیا کہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے, فاقہ تھا, تو میں نے خیال کیا کہ چلو اب گزارا مشکل ہے, کوئی گزارے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو کوئی قریبی جاننے والے تھے تعلق والے تھے ان سے میں نے قرض کے طور پر چند روپیے مانگے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو اجنبی شخص بھی بسا اوقات مدد کر دیتا ہے، لیکن یہ تو قریب کے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے ان کے منع کرنے کی وجہ سے ان کی جانب سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، لیکن مجھے خود یہ احساس ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ میں کسی انسان سے نہ مانگوں اور کسی سے قرض نہ لوں، اور یہ خیال بھی دل میں آیا کہ نہیں، مجھے کسی انسان سے نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ ایک من جانب اللہ تنبیہ سمجھا اس کو، فرماتے ہیں لیکن کھانے پینے کا کچھ تھا ہی نہیں، فاقہ تھا۔ تو آخر میں نے یہ کیا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، آخر وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں نے پتھر اٹھائے اور پیٹ پر پتھر باندھ لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس طریقے سے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ جیسے ہی پتھر باندھے، فرماتے ہیں مجھے ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوا، دل میں ایک عجیب قسم کا سکون راحت محسوس۔ اور پھر فرماتے ہیں، اب یہ باتیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتی اس طرح کی باتیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، سنت پر عمل کی ایک برکت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں سنت پر عمل کی یہ برکت ہوئی کہ ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ آگے والی بات کا میں کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں نے دو کچھ نوجوان شکل کے دو شخصوں کو دیکھا جو آپس میں گویا کہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں مل مل کر، تو مجھے اس کے بعد وہ تسلی ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھے نوجوان، کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو مجھے نظر آئے، اب چاہے خواب میں تھا یا بیداری میں حالت کش میں تھا۔ فرماتے ہیں میں اس سے سمجھ گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ چونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علوم اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علوم بھی عطا ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا یہ گویا کہ رزق، چونکہ وہ رزق کے پہنچانے والے فرشتے ہیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ آئندہ اب مجھے یہ تنگی اور فاقہ نہیں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے ان کے لیے راحت اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ یہ بہرحال واقعات ہیں، لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ جو ان کا جو خیال تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور ایسا ہی ہوا بعد کی زندگی میں۔ علوم بھی اللہ نے عجیب ان کو عطا فرمائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تنگی اور فاقے سے بھی ہمیشہ بچائے رکھا۔ بہرحال میں بات کہیں اور نکل جائے گی، تو یہی تنگی اور یعنی انسان جب کچھ وقت تنگی سے گزارا کرتا ہے تو بعد میں من جانب اللہ راحت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس طرح کی کمائی انسان کی ہوتی ہے اس کے مصارف بھی اسی طرح کے انسان کو ملتے ہیں۔ اگر اچھے طریقے سے کمائی حاصل ہوئے تو اچھے راستے میں جاتی ہے، اگر صرف ویسے ہی ہے تو فضولیات میں استعمال ہو جاتی ہے، اور اگر ناجائز ہے تو ناجائز کاموں میں جاتی ہے، انسان مزید گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا، ہم اپنے زندگی پر غور کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یعنی فاقہ وغیرہ ہمارے قریبی دور میں ہوتا رہا ہے، قریبی دور میں فاقے وغیرہ سے لوگ گزرے ہیں، ہوتا رہا ہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، ابھی کے دور کی بات کر رہا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کی، اور ابھی دنیا کے مختلف حالات، مختلف ممالک میں جو حالات ہیں وہ تو ہیں۔ یہ تو ہمارے مشائخ میں سے جن کے تذکرہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں میں تکلفات بہت بڑھ گئے ہیں، تکلفات بہت بڑھ گئے ہیں، اس میں بھی اسراف بہت ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو خوشی کے موقع پر ہدیہ دینا ہے، یا کسی وجہ سے ویسے ہی ہدیہ دینا ہے، اب میرے پاس عطر ہے جو میں نے استعمال کیا، ادھورا ہے، اب ادھورا عطر میں کسی کو دوں تو برا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے، عطر ہے، خوشبو کی چیز ہے، مکمل ہو یا ادھورا ہو، ہاں کسی بڑے کو دیں تو اس کے آداب الگ ہوتے ہیں، لیکن کسی کو اگر استعمال کی چیز دی جائے جو اس کے کام آنے والی چیز ہے، تو پھر اس میں تکلفات نہ ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مکمل ہو، پھر مکمل ہی صرف نہیں سجایا ہوا ہو، ایک ڈبہ ہوگا اس کے اوپر دوسرا ڈبہ ہوگا، پھر کاغذ ہوگا اور اس کے اوپر پھر سجایا ہوا ہوگا، یہ تکلفات ہیں. ہمارے ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید میں نے بتایا ہوگا، بس یہ آخری واقعہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ ہماری باتیں چلتی رہیں گی. ہے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاید واقعہ میں نے بتایا تھا، شاید بتا ہی دیا تھا پچھلی مرتبہ میں، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہدایہ دینے میں، ہدیہ وغیرہ دینے میں بھی ہم لوگوں کے یہاں بہت تکلفات ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والے کو جو چیز دی جا رہی ہے وہ اس کے کام کی اور استعمال کی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھنے میں اس کا منظر اچھا لگتا ہے. سجانے کی کوئی چیز، ٹیبل پر رکھنے کی کوئی چیز دے دی، اس پر نام لکھا ہوا ہے، کوئی فریم دے دی جو دیوار پر لگا دی جائے گی، اب یہ کام میں کیا آئے گی؟ لیکن کسی کو کوئی نمک دے، کسی کو چاول دے ہدیے میں، کسی کو گوشت دے ہدیے میں، یہ چیزوں کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہے الحمدللہ ہے، لیکن تقریباً ختم ہو چکا ہے. عجیب سمجھا جاتا ہے، چاول کیوں ہدیے میں دیے، صدقہ تو نہیں دے رہے ہیں لوگ؟ نہیں، یہ چیز وہ ہے جو انسان کے استعمال کی ہے، تو استعمال کی چیز دو تاکہ وہ استعمال کریں، اور جتنے دنوں تک وہ استعمال کرتے رہیں گے، یہ ہمارے دیے ہوئے چاول استعمال کریں گے، ان کے کھانے کے کام میں آئیں گے، اس کے ذریعے سے جو وہ کھانے کے بعد جو عبادات کریں گے، جو ان کو قوت حاصل ہوگی، جو ان کے جو کچھ ان کی عبادات اور نمازیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کیا پتا ہمیں اس میں حصہ دے دیں. یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات ہیں، اور یہی قدیم دور سے ایک دستور تھا، لیکن اب وہ چیزیں بدل چکی ہیں. اب چاہے ایسی چیز دے جو کسی کام کی نہیں، بالکل بیکار ہے، سجائی ہوئی ہے، بہترین ہے، دیکھو کتنا بہترین ہدیہ دیا ہے سجا کر، اور ایک شخص اگر دوسرے کو استعمال کی چیز دے دے، نمک دے دے، چاول دے دے، استعمال کی کوئی چیز دے دے، انڈے دے دے، جو عام استعمال کی چیز ہے، کھانے پینے کی چیزیں دے دے، فروٹ دے دے، فروٹ بھی دے تو سجایا ہوا ہونا چاہیے. یہ سجانے سجانے کا جو دستور ہے، اس کی وجہ سے اصل جو مقصد ہے ہدیے کا، اور اصل جو اس میں سامنے والے کی کسی طریقے سے کہ اس کو بھی کوئی چیز کام میں آ جائے اور فائدہ، وہ چیزیں ختم ہو گئیں. ہدیے جس کے پاس آتے ہیں بیچارے کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، اچھا کسی نے یہ دے دیا، کسی نے وہ دے دیا، اچھا یہ کام کی چیز تو ہے نہیں، یہ تو بہت اچھا ہدیہ، چلو سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. ایک جگہ بعض لوگوں کے پاس بھری ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہدیہ آئے، یعنی بیکار کی چیزیں ہیں، استعمال کی تو ہے نہیں، ہم بھی کسی کو دے دیں گے، چاہے ان کے پاس بھی بیکار پڑی رہیں گی، پھر وہ کسی کو دے دیں گے، ان کے پاس بیکار پڑی رہیں گی، اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ اس میں بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے تو ایسی دے جو اس کے کام کی ہو، سجانے کی اور ظاہر شکل و صورت کا زیادہ خیال نہ کریں، بلکہ کام کی چیز ہو اس کا خیال رکھیں. خیر آگے چلتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آگے ہے والذین لا یدعون، جو آیتیں آج ہمیں آگے چلنا ہے، لا یدعون مع اللہ الہ آخر. اب جن چیزوں کو کرنا تھا وہ بتا دیں، جن چیزوں سے بچنا ہے ان کے اصول سمجھا دیے. پہلا اصول، لا يدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے. بعض لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وہ تو خارجی بحث ہیں، اس بحث سے خارج ہیں. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دے دیتے ہیں، تو دہریہ جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ تو اس بحث سے خارج ہی ہیں، وہ تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ خلاف عقل، خلاف فطرت. لیکن جو لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، جیسے مشرکین میں عام طور پہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے، واقعی وہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ بت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یہ بت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے، یہ روزی کا مالک ہے، یہ بارش کا مالک ہے، یہ اس کا مالک ہے، یہ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو یہ اختیارات دیے ہوئے، اب یہ بھی خدا ہیں. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی مانتے تھے، جیسے ہمارے لوگوں میں اللہ کو مانتے ہیں بہت سے، ساتھ ساتھ میں فلاں بزرگ ہیں، ان سے مانگ لو دعا، ان کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لو کہ یہ بزرگ ہمیں یہ دے دیجیے، وہ دے دیں گے. یہ شرک ہے، یعنی ان کو اللہ کا شریک قرار دینا کہ جس طرح اللہ دے سکتا ہے یہ بھی دے سکتے ہیں. ہاں یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ بزرگ ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان کی برکت سے تو ہمیں دے دے، مانگ رہے اللہ سے لیکن ان کی برکت اور وسیلے سے، یہ الگ بات ہے. دوبارہ لا يدعون مع الله الہ آخر، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں یہی تعلیم دی گئی، یہاں پر وہی بات کہ لا يدعون مع الله الہ آخر، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو خدا نہیں قرار دیتے، کسی اور کو معبود قرار نہیں دیتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، قبر کا سجدہ نہیں کرتے. لا يدعون مع الله الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر یہ کہ حق ہو. حق کیسے ہوگا؟ کبھی ہوتا ہے کہ قصاص ہو، کبھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا جرم صادر ہو گیا جس کی سزا اسلام نے قتل قرار دی ہے. بہرحال حق ہو، کوئی وجہ ہو جس کو شریعت نے حق قرار دیا ہو. تو کسی، نمبر ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر. نمبر دو، ناحق قتل، ہر جگہ عام ہوتا ہے اور اسلام پر اس کا الزام ہے کہ اسلام قتل کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قتل کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ناحق قتل سکھاتا ہے اور یہ دہشت گردی ہے. اسلام کہاں سکھاتا ہے؟ اسلام کے تو اصول ہیں، لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی ملک سے، ہمارا اگر معاملہ ہو جائے، خراب ہو جائے اور کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو ان کے عوام کو جا کر قتل کیا جائے، یہ اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا. اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کو قتل کیا جائے اس وجہ سے کہ ان کی حکومت سے ہماری لڑائی. ہاں جنگ ہے تو باقاعدہ جنگ ہوتی ہے دو ملکوں میں، وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن چلو ان کی حکومت نے یہ کیا ہے تو ہم ان کے عام لوگوں کو آ کر بازاروں میں جا کر بم پھوڑ دیں، ان کے عام گھروں کو جلا دیں. جیسے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ تو کر ہی رہے ہیں اور ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا. ہمارے سیریا میں کیا ہوا، ہمارے دوسرے ملک شام کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے، عوام کو مارا جاتا ہے، اوپر سے آئے کچھ بم پھینک دیے، کوئی لوگوں کو مار دیا، جو بیچارے معصوم بچے تھے، گھر میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا، چلے گئے. اسلام اس کو ناجائز کہتا ہے. مسلمان اگر کرے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بہرحال ہے ناجائز، قرآن نے منع کیا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. تیسرا گناہ، بڑے بڑے گناہوں میں تیسرا بڑا گناہ، ولا يزنون، زنا نہیں کرتے. زنا ایک تو حقیقی معنی میں زنا ہے اور بعض وہ چیزیں ہیں جو زنا سے قریب لے جانے والی ہیں، اور قرآن نے یہ کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بری جگہ نظر ڈالنا، بری چیزیں دیکھنا، یہ انسان کو زنا کے قریب لے جانے والے اسباب ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بد نظری یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اعضا بھی زنا کرتے ہیں. بہرحال ولا يزنون، اور یہ لوگ زنا نہیں کرتے. اور یہ تین بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا. لا يدعون، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں، شرک کی بہت سی اقسام ہیں، شرک نہیں کرتے. اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور کوئی ان میں سے کوئی اگر گناہ کر لے، جو ایسا کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، تو اس کی سزا پائے گا. جو ایسا کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. سزا کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں، لیکن عام طور پر اس کی سزائیں کیسی ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، دنیا میں اس کو دل میں بے چینی، بے اطمینانی اور پریشانی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی. اور گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں انسان کو عجیب عجیب قسم کی پریشانیوں سے اور مشکلات سے کا واسطہ پڑتا ہے، صرف دل کی حالت نہیں بلکہ اس کے علاوہ ظاہراً بھی. بہت سی اس کی وجہ سے مشکلات اور تکالیف آتی ہیں، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کیا کیا مشکلات اور پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، اور قرآن و حدیث میں کہاں کہاں اس کا کیا تذکرہ آیا، یہ ایک تفصیل ہے. بہرحال روزی میں تنگی آئے گی، وقت میں بے برکتی آئے گی، اور عبادات میں دل نہیں لگے گا، گناہوں سے انسان قریب ہو جائے گا، شیطان اور شیطانی خیالات کا حملہ زیادہ ہوگا، نمازوں کا اگر پڑھے گا بھی تو خشوع ختم ہو جائے گا، نیکیوں کے نیک کاموں میں اور نیک لوگوں سے انسان کو دوری ہونی شروع ہو جائے گی. بہت نقصانات دل کی حالت کے علاوہ یہ انسان کے ظاہری اعمال میں جو نقص پیدا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہیں. بہرحال یہ نافرمانی اور معصیتوں کے کچھ بڑے بڑے اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے کہ ان کاموں سے وہ بچے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان میں سے کوئی کام کر لے یلقا اثاما تو وہ سزا پائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. اس کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا. یضاعف عذاب اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا ایک گھنٹہ گناہ کیا تو اس کے ایک گھنٹے سزا ہے، نہیں، یضاعف کئی گنا زیادہ اس کی سزا ہے. آخرت کا معاملہ آخرت کا ہے، دنیا کا معاملہ مختلف ہے. کل انسان کی عمر ہی مثلاً اگر 50, 60 یا 100 سال ہے تو ایسا نہیں کہ آخرت میں صرف 100 سال سزا مل کے ختم ہو گیا معاملہ. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا اور اس میں وہ یخلد خلدہ کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس سزا میں رسوا ہونے کی حالت میں، ذلیل و خوار ہو کر. الا من تاب، لیکن کیا اس سے سزا سے کوئی نکل سکتا ہے؟ اگر کسی نے اس طرح کا کوئی جرم کر لیا ہے، کسی سے زنا صادر ہو گیا، کسی سے کبھی شرک ہو گیا، یا کسی سے اگر ناحق قتل ہو گیا، تو اگر ایسا کوئی جرم اور گناہ کسی نے کر لیا ہو تو اس سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ ہاں، نکلنے کی صورت ہمیشہ، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. الا من تاب، مگر جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان میں، ایمان اور صحیح طور پر ایمان میں داخل ہو جائے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کرے. توبہ کے ساتھ صرف توبہ نہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، صرف زبانی توبہ نہیں، بلکہ توبہ کے ساتھ عملی طور پر بھی اللہ کو یہ دکھا دے کہ یا اللہ واقعی میں توبہ میں پکا ہوں، اب میں نے نیک اعمال شروع کر دیے. دیکھنے والے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو دکھانے کی، اللہ تعالیٰ تو دل کی حالت جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے سے ثابت بھی تو کرنا ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھیں کہ ہاں اب اس کی زندگی بدل گئی ہے. وعمل عملا صالحا، قرآن کی یہ جامعیت ہے کہ توبہ کو صرف توبہ کہہ کر نہیں بیان کیا، حالانکہ توبہ کی اپنی شرائط ہیں. توبہ کیا ہے؟ توبہ کی بنیادی شرط کہ جو گناہ ہوا ہے اس پر انسان کو ندامت ہو کہ یا اللہ میں نے غلط کیا، واقعی دل سے ندامت ہو کہ یا اللہ میں نے غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، کرتے ہوئے تو توبہ نہیں ہوگی، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ انسان کر لے، اور اگر بندوں میں سے کسی کا حق ہو تو اس سے معافی مانگ لے، اور اگر وہ کوئی ایسا حق ہے جس کی ادائیگی باقی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی تھی اب پڑھ لے، روزہ نہیں رکھا تھا اب رکھ لے. الا من تاب، تو توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ صرف توبہ زبانی نہیں، بلکہ اب اچھے اعمال کے ذریعے سے ثابت کرے کہ میں اب اچھا ہو گیا ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اب اس کے کیا معنی؟ اس آیت میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بتانی ہیں، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، اس کے کیا معنی؟ ایک تو اس کا ظاہری ترجمے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور بعض اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا بھی ہونے والا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے گناہ کیا ہیں، اچھا یہ بھی گناہ کیا ہے، اور فرشتے کہیں گے اچھا یہ بھی گناہ ہے، یہ بیچارہ گھبرا رہا ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ فرشتے پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو گنوایا جا رہا ہے، یہ پریشان ہوگا کہ اچھا اب تو میری ہلاکت ہوگی کہ اتنے گناہ، ابھی تو بڑے بڑے گناہوں کا نمبر نہیں آیا، جب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا چلو یہ سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھ دو، اب یہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے بھی تو کچھ گناہ رہ گئے ہیں جو آپ نے شمار نہیں کیے، یہ ہے یبدل اللہ سیئات ما حسنات، سب کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں اس کے لیے ہے، اب وہ کس کے لیے ہوگا؟ ہر شخص یہ امید میں رہے کہ اچھا شاید میرے لیے ہی ہوگا تو میں توبہ ہی نہ کروں، میں گناہ نہیں، توبہ تو کرنا ہے، نیک اعمال کرنے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اب پرانی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے ان کے بدلے میں، بعضوں کو ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیں گے، اب وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ایک بات اور ذہن میں رہے اسی مفہوم کے لحاظ سے، ایک بات ذہن میں رہے کہ جن حضرات کی، مرد ہوں عورتیں ہوں، زندگی پہلے گناہوں میں گزری ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو اپنی بچپن میں جوانی میں مزے کر لیے اور اب جا کر جوانی ہی میں چاہے ہو آگے جا کر اب توبہ کر لی، بعض بیچارے ہوتے ہیں جو موویوں میں کام کرتے رہے، گانا گاتے رہے، اب توبہ کر لی، تو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو مزے کر لیے نا اپنی زندگی میں، اب جا کر توبہ کر لیے، تو مزے تو اٹھا لیا انہوں نے، یہ سوچ غلط ہے، وہ جن گناہوں والی زندگی سے گزرے ہیں تو کیا ان کو ان گناہوں کی طرف لوٹنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ ایک شخص وہ ہے جس نے وہ زندگی گزاری نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ ہی رکھا ہے، لیکن ایک شخص اس کا عادی ہو گیا، جب انسان کسی نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس نشے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، عادی ہونے سے پہلے چھوڑنا آسان ہے، اس سے دور رہنا، باہر کے آدمی ہمارے جیسا یہ سوچتا ہے کہ اچھا انہوں نے تو مزے کر لیے، اچھا چلو ٹھیک ہے، بعض لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ یہ تو مزے کر کے نکلے ہیں تو چلو ان کو تو شوق پورا ہو گیا، شوق پورا ہونا کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان کو ایک چیز کا جب شوق لگ جاتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اور انسان کی ہمت اور عزم سے وہ نکلتا ہے ان گناہوں والی زندگی سے، ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو اس طرف جانے کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑتے ہیں، بہرحال تو ایسے بعض بندے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ چلو ہر ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو، یہ ایک معنی ہے اس کے، دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان جب گزشتہ زندگی کو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے حالات درست کر لیتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے، تو ظاہر ہے توبہ کی وجہ سے جو نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے تھے وہ تو گناہ ختم ہو گئے، ان کے دن میں جتنا وقت گناہوں میں گزرتا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، ایسے کہ اب گناہ سے وہ رک چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اور اس کی جگہ من جانب اللہ نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں اس بارے میں غور کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے وہ ہیں جن کی زندگی کا گزشتہ حصہ ایسا گزرا ہو کہ کچھ وقت زندگی میں ایسا آیا ہو کہ اچھا کچھ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کب توبہ کی توفیق دی، کیا ہو گیا لیکن توبہ کر لی اور اس کے بعد اب زندگی بدلی ہے، تو جس جو وقت جو اوقات جو انسان کی صلاحیت گناہ کے کاموں میں لگ رہی تھی، اب وہ وقت اور وہ صلاحیت اب نیک کام میں لگ رہی ہے، یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایک دو گھنٹے یا چند گھنٹے اگر گناہ والے کام میں گزر رہے تھے، کسی کے اگر کچھ وقت غیبتوں میں گزر رہا تھا، کسی کا اگر کچھ وقت مووی دیکھنے میں گزر رہا تھا، اب توبہ کر لی، اتنا وقت مل گیا، اب نماز میں وہ وقت گزر رہا ہے، تسبیح پڑھنے میں، تلاوت میں وقت گزر رہا ہے، یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ گناہوں کی جگہ اب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دے دی، یہ دو معنی کافی ہیں آیت کو سمجھنے کے لیے، اور بھی معنی ہیں جو محدثین نے مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور بھی معنی ہیں، دو معنی کافی ہیں، لیکن ایک اور معنی بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ ہمیں جس سلسلے میں ہم ہیں اس کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کی کوشش کریں. ایک اور معنی جو بعض علماء نے بیان فرمایا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہم توبہ کر لیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی یہ انعام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگ عطا کر دیتے ہیں جو ان سے باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، تو ان کی اب گناہوں کے بدلے میں اب نیکیوں کے سلسلہ جاری ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عزم کر لے، ہر سننے والا یہ عزم کر لے کہ میں نے جو باتیں سیکھی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی کہ فوراً جا کر کسی کے سامنے جا کر فوراً یہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں، نہیں، اچھے انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے، اچھے انداز سے، اس طریقے سے یہ باتیں ہم کوشش کریں کہ آگے پہنچیں، کہ یہ سلسلہ ہم سے آگے بڑھے. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا کہ جو ہم سیکھتے ہیں، چاہے پورا نہیں لیکن اس کا کچھ حصہ ہم سیکھ کر اپنی زندگی میں پہلے اتار لیں، اس کے بعد پھر اسے ہم کوشش کریں کہ ہمیں کوئی دیکھ لے تاکہ ہم سے سیکھ لے، یہ عمل دیکھ کر سیکھے، یا ہم اس کو زبان سے سمجھا کر سکھا دیں، اپنے چھوٹے، اپنے بھائی بہن، اپنے گھر والے، اعز اقربا، کسی طریقے سے ان میں یہ بات آ جائے، یہ آ گئی، بس ہمارے لیے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اب ہماری پہلے جو نیک برائیاں تھیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے، ہم قبر میں پہنچے ہوں گے، ہمارے بعد لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اگرچہ ظاہری الفاظ کے لحاظ سے تو یہ معنی بہت قریب نہیں ہے، احادیث وغیرہ سے ثابت ہے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن کریم کے الفاظ کے لحاظ سے پہلے والے جو دو معنی میں نے بتائے وہ زیادہ اچھے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. لیکن یہ تو پیچھے بات چل رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو چکے ہوں، لیکن اگر کسی نے کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کیا، اسی طرح کسی شخص نے قتل ناحق نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، لیکن گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، کلو بنی آدم خطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، غلطی تو سب سے ہوتی ہے. تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن تابا، جو بھی، چاہے تم نے پیچھے والے گناہ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، من تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو شخص بھی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل، یہ دیکھ قرآن میں خاص طور پہ تابہ کے ساتھ نعمل صالحا آ ہی جاتا ہے، ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا نہیں فرمایا، تاب وعمل صالحا، تاب وعمل صالحا، ایمان، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح ضروری ہے، صرف توبہ توبہ، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کان پکڑ لیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے، یعنی کان پکڑ لے، کان کے لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا یہ توبہ، ہماری توبہ، یہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں کہیں سے چل پڑا ہے کان پکڑنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصل توبہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یا جس کے سامنے گناہ کیا اس کے سامنے بھی اس کا اظہار کر دے کہ اب میں توبہ کر چکا ہوں، تاکہ اس کو پتا ہو کہ اچھا، اسے کہ جیسا گناہ ایسی توبہ ہوتی ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کریں، لوگوں کے سامنے ہے تو لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کر دیں کہ اب میں توبہ کر چکا ہوں، اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس کو پختہ کر لیں. حدیث میں آتا ہے اتبع السیئة الحسنة تمحوها، گناہ کے بعد نیک عمل کر لو، غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل ضرور کر لیا کرو تاکہ اس نیک عمل سے وہ گناہ دھل جائے، اس کا اثر صاف ہو جائے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو بھی شخص توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، یہ دو کام کرتا ہے، فإنه يتوب الى الله متابا، تو وہ واقعتاً اللہ کی جانب صحیح طور پر توبہ کر رہا ہے. صرف زبان سے توبہ 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 کہنا کافی نہیں ہے، توبہ اور نیک عمل کا اہتمام کر لیں تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحیح طور پر توبہ کر رہا ہے. یہ تو خیر آیتوں کا مفہوم ہو گیا، توبہ اللہ کو پسند ہے، توبہ کا مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ ریاض الصالحین میں ہم اس کے بارے میں روایات، احادیث وغیرہ پڑھ لیں گے. لیکن یہاں پر کچھ مفسرین نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں اور کتب احادیث میں اس سلسلے میں یہاں پر کچھ واقعات ملتے ہیں، ان کا بھی ہم کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ان آیتوں کو مزید، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جو ہمیں سبق دیا ہے اس کا ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں. ایک تو بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں تو نہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین، وہ لوگ جنہوں نے شرک بھی کیا تھا اور ظاہر حالت شرک میں انہوں نے ناحق قتل بھی کیا تھا اور زنا وغیرہ ہر طرح کی برائیاں کی تھیں، اس طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں بہت اچھی چیزیں ہیں، آپ جو دعوت دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ شروع شروع کی تعلیمات میں نے بتایا تھا، افش السلام، اطعم الطعام، صل الارحام، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی عظمت ہو، مخلوق کی ہمدردی، آپ جو سکھاتے ہیں بڑی اچھی تعلیمات ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے گزشتہ زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جو کچھ برائیاں کی ہیں، اس کا کوئی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی تعلیمات کو قبول کریں اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور تعلیمات پر عمل تو کریں لیکن ہمارے گزشتہ گناہوں کی وجہ سے پھر بھی ہم دوزخ میں جائیں، تو پھر ہم کیوں مشقت اٹھائیں؟ یہ کچھ لوگوں کا سوال تھا، غیر مسلموں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ سوال کیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ان حضرات کو اطمینان ہو گیا. اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ میں، اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت ہے شاید بعض نے سنی ہوگی، اس لیے میں اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. اس کی سند تو ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، واقعہ بڑا اچھا ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موضوع روایت ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے، اور واقعات کی حد تک ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، اگرچہ تو غلام تھے، آزادی کے لالچ میں انہوں نے کیا تھا، بعد میں اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی توفیق دی، یہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں کہ آپ مجھے پناہ دیں اور مجھے امن دیں، حفاظت کا مجھ سے وعدہ کر لیں. فرمایا ہاں تمہیں، تمہارے لیے حفاظت ہے، آ جاؤ. ایسا مجرم آ رہا ہے کہ جو واقعی سزا کے مستحق تھا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں پناہ دی، آ جاؤ. اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، والذین لا يدعون مع اللہ الا آخر، اس میں اور پھر یہ آیت، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. یہ واقعات مختلف حضرات نے مختلف طریقوں سے بیان کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں مختلف تاریخی بات ہے، واقعہ ہے، اگرچہ تاریخ سے تو زیادہ پختہ، تاریخی باتیں تو بہت سی اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں، یہ اس سے تو بہتر درجے میں ہے کہ ضعیف درجے کی روایت ہے. بہرحال واقعہ کا خلاصہ تقریباً وہی جو میں بتا رہا ہوں، اگرچہ اس کے الفاظ مختلف حضرات نے مختلف بیان کیے ہیں. تو خیر، جب ان کے سامنے یہ آیت بیان کی گئی، یہ آیتیں تلاوت کی گئیں، تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، فرمانے لگے کہ نہیں اس میں تو ایسی ایسی شرطیں ہیں کہ شاید میں پورا نہ کر سکوں، کیا پتہ کہ اعمال صالحہ میں صحیح طور پر کر سکوں یا نہیں، قبول ہو یا نہ ہو، تو اس لیے ابھی تو میں اسلام میں داخل نہیں ہوتا، آگے میں دیکھتا ہوں، ابھی انتظار کرتا ہوں. یعنی ان کو جب یقین نہیں ہے معافی کا، ان کے لحاظ سے ان کو یقین نہیں ہوا معافی کا، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں پتہ نہیں ایسی شرائط ہیں، پوری ہو یا نہ ہو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ آیت کسی کے ذریعے سے بھیجی کہ دیکھو ان کو بتا دو کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو وہ فرمانے لگے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کرتا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن چاہے گا تو کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، شرط ہے. میں نے تو ایسے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے معاف کرنا ہی نہیں چاہے گا، تو ابھی تو میں اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ابھی بھی وقت نہیں آیا تھا ان کا. پھر آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. عجیب آیت ہے، اس کے بارے میں بہت سے صحابہ اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، میرے بندوں، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کوئی شرط نہیں لگائی، بس توبہ کر لو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. جب یہ آیت سنی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا کہ ہاں اب میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، اب اسلام قبول کر لیا. بہرحال ان کے لیے پہلے وقت نہیں آیا تھا، اب وقت آیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ چونکہ ان آیتوں کا ذکر تھا، اس وجہ سے وہاں یہ واقعہ چونکہ ان آیتوں سے متعلق ہے، تو اس وجہ سے یہ واقعہ بھی بیان کر دیا. آگے چلتے ہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو یہ گناہوں کے، گویا کہ معصیت کے کچھ اصول تھے، بنیادیں تھیں، بڑی بڑی گناہوں کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، یہ گناہ سے جو لوگ بچتے ہیں اور اگر کبھی کوئی غلطی اور گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑی خوبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں، نام اعمال میں، کثرت سے استغفار پائے گا. جب صحیفہ کھلے گا، نام اعمال آخرت میں پیش ہوگا، دیکھیں گے استغفار استغفار، اس دن بھی روزانہ استغفار کرتا رہا، روزانہ استغفار کرتا رہا، نماز کے سلام پھیرا استغفار، نماز کے اخیر میں استغفار، اور تہجد کے وقت استغفار، کثرت سے استغفار جس کے نام اعمال میں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبہ، اس کے لیے تو قیامت کے دن بڑی خوبی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور راحت دیں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحت اور آسانی اور عافیت ہوگی اور بڑے درجات ہوں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اب آگے وہی صفات کہ اللہ تعالیٰ کو نیک بندوں میں کون سی صفات دیکھنی ہیں اور کون سی وہ صفات اور اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا آگے تذکرہ جاری ہے. پڑھ لیتے ہیں ایک دور، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. ایک اور صفت، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کو جو بندے پسند ہیں وہ لوگ ہیں کہ لا یشہدون الزور. زور کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ، گناہ. تو لا یشہدون الزور، किसी गुनाह की जगह में हाजिर नहीं होते। कभी सिनेमा नहीं जाएंगे, जहां पर नाच गाना हो रहा हो वहां नहीं जाएंगे। शादी की दावत है, मिक्स गैदरिंग है, जूर है, खिलाफ शरा है ना, खिलाफ शरा है। गाने बज रहे हैं, औरतें मर्द मखलूत हैं, बेपर्दा नहीं जाएंगे। ला यशहदून अज़्ज़ूर, गुनाह की जगह में नहीं जाना। ला यशहदून अज़्ज़ूर, और ये तो इसके माना है जो एक माना हो गया ला यशहदून अज़्ज़ूर, मतलब ये कि गुनाह के कामों से, गुनाह की जगहों से ये लोग दूर रहते हैं। एक और तर्जुमा इसका हो सकता है, इसका एक और तर्जुमा हो सकता है ला यशहदून अज़्ज़ूर। ज़ूर झूठ को कहा जाता है। यशहदूना के माना हाजिरी देना, हाजिर होना, जाना, और शहीदा के दूसरे माना गवाही देने के भी आते हैं। तो इसका एक तर्जुमा हम कर सकते हैं मफहूम के और नतीजे के एतबार से कि झूठी गवाही नहीं देते। अहादीस में भी इसका जिक्र मिलता है, अला व शहादतु ज़ूर व कौलु ज़ूर, झूठी बात कहना, झूठी गवाही देने का जिक्र अहादीस में मिलता है कि अकबरुल कबायर और बड़े बड़े गुनाहों में। तो ला यशहदून अज़्ज़ूर, पीछे तीन गुनाहों के उसूल बयान फरमाए थे, शिर्क से बचते हैं, शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते ना हक, जिना नहीं करते। अब फरमाया कि गुनाह की जगह, कोई जगह जहां गुनाह हो रहा होता है वहां जाते भी नहीं, ये झूठी गवाही नहीं देते, मतलब ये कि गुनाहों से दूर रहते हैं। हम लोगों में चूंकि आम ये वाक़ियात इस तरह के होते रहते हैं, अब यहाँ पर हमें यह देखने की ज़रूरत है कि कभी कभी इंसान ऐसी जगह जाता है जहाँ जाने की ज़रूरत है, किसी वजह से इंसान का वहाँ कोई मकसद है, लेकिन साथ में गाने भी चल रहे हैं। जैसे हम स्टोर वगैरह में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, अब दुकान में गए और वहाँ गाने चल रहे हैं, कुरान कहता है ला यशहदून अज़्ज़ूर, हम वहाँ पर जा रहे हैं गाने सुनने के मकसद से, तो यशहदून अज़्ज़ूर में आ जाएगा। और अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं कि हमें चीज़ें ख़रीदनी हैं, वहाँ चीज़ें देखनी हैं, ख़रीदनी हैं, तो फिर यशहदून अज़्ज़ूर नहीं है। लेकिन अगला वाला हिस्सा उससे मुतालिक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामन। अजीब बात कि गुनाह की जगह इंसान न जाए, लेकिन अगर कभी गुज़र हो जाता है ऐसी जगह जहाँ गुनाह हो रहा हो। मर्रू, मर्रा के माना गुज़रना, बिल्लग़्वी, लगो के माना क्या है, लगों के माना मासियत और गुनाह के भी आते हैं, उसका सबसे बुरा दर्जा, उसके बाद वाला दर्जा है लगों के माना या उसके करीब करीब लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद एक और उसके माना है बिल्कुल फजूल लगवियात। किसी जगह हम देखें कि नाच गाना हो रहा है, एक तो है कि इंसान वहाँ जाए नहीं, लेकिन अगर वहाँ से गुज़र हो गया, रास्ते में चल रहे थे और साइड में कुछ लोग गाने वगैरह सुन रहे हैं, कुछ बेहुदा गलत चीज़ें हो रही हैं, इंसान वहाँ से गुज़रे तो कैसे गुज़रे। एक तो है कि इंसान कसदन जाए, वो तो गुनाह है, एक है कि कसदन गया नहीं लेकिन गुज़र हो गया। हम दुकान में गए थे, वहाँ गाने चल रहे थे, तो किस तरह गुज़रना है और किस तरह वहाँ जाना है। मर्रू किरामन, किराम के माना होते हैं कि इंसान इज़्ज़त के साथ वहाँ से गुज़र जाए। क्या मतलब इज़्ज़त के साथ, कि कसदन कान लगाकर गुनाह सुना नहीं, इसलिए कि कान लगाकर अगर गुनाह सुनेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ इसकी इज़्ज़त गिरेगी कि इसने गुनाह का काम किया है। तो अल्लाह के यहाँ भी उसने कोई गुनाह का काम नहीं किया, बेगुनाह गुनाह से बचते हुए गुज़र जाए। यह मर्रू किरामन। अब अगर मामूली तौर पर बता दूं कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हम किसी ऐसी जगह से गुज़रे के साइड में हमारे तरफ दरवाज़ा खुला हुआ है, क्लब है और अंदर डांस गाना वगैरह चल रहा है, इंसान बेतवज्जुही के साथ वहाँ से गुज़र जाए, जैसे देखा ही नहीं, जैसे हमें पता ही नहीं कि वहाँ कुछ हो रहा है, ये नहीं कि चलो देख तो लें कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं, गुज़र गए बेतवज्जुही के साथ। किरामन, बाज़ार में गए, वहाँ गाने चल रहे थे, हमने गानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपने काम में लगे रहे। किरामन, लगों के माना झगड़े के भी आते हैं, किसी जगह झगड़ा हो रहा है और हमें कोई गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, किरामन बेतवज्जुही के साथ, जैसे हमने सुना ही नहीं, जैसे कभी होता है बाहर गए और निकाब वाली औरतें हैं, किसी ने कुछ कह दिया, یا مسلمان ہیں اسلامی لباس میں کسی کو دیکھا اور کچھ کہہ دیا، اب تو کم ہو گیا، پہلے تو زیادہ ہوتا تھا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، میڈیا والے بھی لوگوں کو اچھالتے رہتے ہیں کہ دیکھو کچھ نہ کچھ کہتے رہو مسلمانوں کو، تو وہاں پر ہم جواب دینے، ان کی طرف دیکھنے کہ تم نے کیا کہا، اس کی بجائے اسے ہم نے سنا ہی نہیں، بے توجہی کے ساتھ ہم گزر گئے۔ یہ ہے مرو کے رامن، جواب دینے میں جائیں گے تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو چاہے گناہ کچھ ہو رہا ہو یا چاہے کوئی جھگڑے کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہو، فضولیات کچھ چل رہی ہوں، ہم وہاں سے اس طرح گزر جائیں گویا ہم نے دیکھا ہی نہیں، بے توجہی کے ساتھ، مرو باللغو مرو کراما۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سبق میں، آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اب ان چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح محفوظ کر لیں، یاد رکھ لیں۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سورت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور یہ عباد الرحمن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ یہ بظاہر یہ پچھلی مرتبہ پہلا تھا، یہ دوسرا اور آئندہ تیسرا ہوگا۔ ان تین میں ہم یہ تین دن کے جو آیات ہیں ان کو ہم اچھی طرح اگر محفوظ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، ان کو سیکھیں، اور ان کو سیکھ کر عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صلاحیت کے موافق اللہ تعالیٰ اسے ہمیں آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کچھ سوالات ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں میں۔